اللہ تعالی ہمیں حضرت والا کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارے جامعہ ریاض العلوم کا ایک طالب علم درج عربی دوم کا یحیی علی میں ان کو دعوت دیتا ہوں, وہ آیا قرآن کریم حضرن ہم کو سنائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.
بخاری شریف کا ختم ہوگا اور اس سے پہلے ختم قرآن کریم ہوگا. یہ دونوں مبارک مجلسیں اور یہ دونوں مبارک افعال جو اس مجلس میں ہوں گے اس کی برکتیں اس کی رحمتیں ہمیں دنیا میں چاہے معلوم نہ ہو لیکن جیسی ہی ہم آخرت کا سفر کریں گے تب معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس وقت انسان افسوس کرے گا، انسان حسرت اور اس وقت انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں جاتا اور اس نعمت کو حاصل کرنے میں جو کچھ کمی رہی اس کمی کو میں پوری کرتا. قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کتنا زیادہ اہتمام کیا، کتنی اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اسی لیے آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو ٹٹولو گے اور ان کی زندگی کو ہم کریڈے کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت. کسی بھی بزرگ کو دیکھ لی، نمبر دو کے اوپر تہجد کی نماز کی پابندی، یہ دو چیزیں ضرور ملے گی. اس لیے معزز سامعین کرام، اس مجلس میں ہم یہ تہیا کریں اور ہم اس بات کا عزم مصمم کریں کہ آج تک قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طرح اس پر عمل کرنے میں جو کچھ کمی رہی ہے آج سے ہم اس کمی کے بارے میں سچے پکے دل سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ جو زندگی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا مشغلہ بنائیں. پہلے ایک قسم کا ماحول ہوتا تھا گھروں میں آج سے 20-30 سال پہلے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، آج یہ چیز ہماری زندگی سے چھوٹ گئی، قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی. دوستو اس کا اہتمام ضروری. ہمارے استاذ المکرم حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم انہوں نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بتایا کہ آج سے چند سال پہلے مردوں تو کیا عورتوں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت اور ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ان کی ایک اہمیت تھی. کہا کہ ایک عورت جب ان کا واقعہ بتایا کہ وہ روٹی پکا رہی ہے اور روٹی پکاتے پکاتے اپنے بچے کا قرآن کریم سن رہی ہے اور اس حالت میں ایک ایسی غلطی تجوید کی بتاتی ہے جس کا ہمیں اس کی طرح وہم بھی نہیں ہوتا ہے، تو عورتوں کو اتنا زیادہ اہتمام تھا اس زمانے میں، مردوں کا کیا حال ہے. تو دوستو اس مجلس میں تہیا کرے کہ ضرور بضرور اس کی طرف توجہ دیں گے. وقت تو کچھ زیادہ ہو گیا، حضرت والا تشریف لائے ہیں اس لیے اب پہلے ختم قرآن ہوگا اور پھر اس کے بعد ختم بخاری شریف کی تقریب ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمار بني آدم وقبلهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مزر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع بن زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. دوستو، آپ کے سامنے ابھی طلباء نے، 12 طلباء، 16 طلباء نے قرآن پاک حفظ ختم کیا، اللہ تعالی ان کے لیے اس کو مبارک فرمائے، ان کے خاندانوں کے لیے مبارک فرمائے، اس مدرسے کے بانیوں، مدد کرنے والے حضرات، جانی مالی قربانی کرنے والے حضرات سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اسی طرح یہ جلسہ ختم بخاری شریف کا جلسہ جس میں آپ شریک ہیں، اس میں بھی یہ دورے کی جماعت جو دورے حدیث سے فراغت پا رہی ہے، ان کے پڑھنے پڑھانے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حدیث و قرآن کے علوم سے ان کو، ان کے خاندانوں، ان کی نسلوں کو تا قیام قیامت متمتع فرمائے، علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، یہ کتنی محنت سے انہوں نے پڑھا، الف با تا سا سے شروع کیا تھا اور جس عمر میں انہوں نے شروع کیا تھا میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، محمد کو ماں پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہ مجھے کان میں کہتا ہے ابا ایک سیکرٹ. جی بیٹا. امی سے کہو آج ہمیں سبق نہیں پڑھنا. مگر ان سب کے باوجود آپ دیکھتے ہیں یہاں جگہ نہیں ہوتی، قطاریں لگ جاتی ہیں، پچاسوں کاریں اور ہر طبقے کے لوگ دین سے بہت قریب، برقع پوش خواتین بھی آپ کو نظر آئیں گی، بظاہر ظاہر شکل و شکل کے اعتبار سے دین سے بہت دور طبقہ، وہ بھی بچوں کو مدرسے تک پہنچانے کے لیے آتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ ایک سال نہیں، دو سال نہیں، جن بچوں نے حفظ ختم کیا سال ہا سال انہوں نے الف با تا سے لے کر کے ناظرہ، پھر اس کی صحت، پھر حفظ، اس میں رات دن لگا کر کے انہوں نے قرآن حفظ ختم کیا. یہ طلبہ جنہوں نے دور حدیث کی کتابیں ختم کی وہ عربی بالکل نہیں سمجھتے، جب انہوں نے فعلا فعلا فعلو کی گردان شروع کی تھی تو سمجھتے تھے کہ یہ کیا جادو کے منتر کی طرح اس کو رٹتے رہو، محمل قسم کے الفاظ، لم یفعل لم یفعل لن یفعل لن یفعل لن یفعلو. تو یہ بہت مشقت سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے عمر کا وہ حصہ کہ جو عام طور پر دنیا عیش اور مزے کرنے میں گزارتی ہے وہ عمر کا حصہ وہ اس کام میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے 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 کتنے سال، یہ نصاب تو 12 سال سے بھی زیادہ کا تھا، جب دارالنبری کے شروع کے دن تھے تو اس وقت میں نے سوچا کہ ہندوستان پاکستان میں تو لوگ اتنا طویل وقت دے دیتے ہیں کہ 10-12 سال، 10 سال سے بھی زیادہ تھا، مگر یہاں پر انگلینڈ میں شاید یہ مشکل ہو، تو ہمیں اس میں کچھ کمی کرنا چاہیے. تو مجھے معلوم تھا کہ اس نصاب میں کمی کے خلاف جو مشائخ اور بزرگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کمی کے مخالف ہندوستان میں ہمارے پیر و مرشید حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئے. تو میں نے یہاں کے حالات لکھ کے حضرت کو آزار لکھ کے تفصیل لکھی، تو کہاں تو حضرت کا مزاج ہندوستان کے بارے میں قطعی طور پر یہ تھا کہ اتنے ہی مدت جو 10 سال کی متعین ہے یہ ضرور پوری کرنی چاہیے، اس کو کیوں زیادہ سمجھا جاتا ہے؟ یہ عام بزرگوں کا مزاج تھا. ترکیسر میں ایک مرتبہ نصاب میں تبدیلی کے متعلق اور کمی کے متعلق اجلاس ہوا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا یعقوب سارودی صاحب نے حضرت مولانا محمد اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ صدر مجلس تھے، تو یہ نوجوان طبقہ، ان کی رائے یہ تھی میری طرح سے کہ اس میں کمی ہونی چاہیے، اور حضرت مولانا اشرف صاحب اس کے خلاف تھے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، کمی ہوگی تو پھر استعداد کیا رہے گی، کیا پڑھیں گے، صرف اگر سند چاہتے ہو تو نام کے لیے مولوی فاضل کے لیے 1-2 سال لگا دو یونیورسٹی میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور فلاں یونیورسٹی، اور وہاں مولوی فاضل کا امتحان دے دو، پڑھے بغیر بھی آپ کو سند مل جائے گی، مولوی کی بھی اور عالم کی بھی جو چاہو. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے تمام دلائل پیش کیے اور دیکھا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب اپنی رائے پر حضرت کو اصرار ہے اور اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنا غصہ بڑے پیارے انداز میں پیش کیا. انہوں نے کہا حضرت ہمارا ایک ہی قصور ہے، ہماری ایک ہی غلطی کہیے یا ہمارے اندر کمی ہے، وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں آپ سے کوئی 25 سال بعد آئے ہیں، یعنی آپ بڑے ہم چھوٹے، اس لیے ہمیں یہ آپ کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. بعض اکابر ایسے بھی تھے کہ جو ہمارے پرانے نصاب کو پڑھے ہوئے تھے، پڑھایا بھی تھا، سال ہر سال تک پڑھا رہے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہاں کے حالات کچھ اور ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بولٹن میں میک میں ہمارے گھر کئی روز قیام رہا، تو حضرت سے میں نے درخواست کی کہ یہ نصاب ہم نے بنایا ہے اور ہم نے چند سال کم کیے ہیں اور 6 یا 7 سال کا سوچ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، قیامت نزدیک ہے, علماء جلدی جلدی فارغ کرنے کی ضرورت ہے. تو واقعی یہ کتنی زبردست دلیل حضرت نے ایک جملے میں بیان فرما دی کہ بھئی دنیا کے کونے کونے میں ضرورت پڑ رہی ہے علماء تیار کر کے بھیجنے کی, اب یہ 12 سال تک کون پڑے گا اور کب فارغ ہوگا اور کب آپ بھیجیں گے. اسی طرح حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف لائے, انہوں نے بھی اس کمی کو سراہا. تو اصلاً تو یہ نصاب اتنا تھا, اور اب جو ان بچوں نے پڑھا ہوگا وہ 6 سال یا 7 سال میں یہاں تک پہنچے ہوں گے. یہ 6 یا 7 سال یہ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے الف با تا شروع کیا ہوگا, اردو میں سال لگا ہوگا, پھر عربی صرف نحو, پھر آگے اس کے لیے قرآن کے لیے علم معانی فصاحت بلاغت اس کی کتابیں, علم منطق کے کچھ رسالے, پھر فقہ اصول فقہ, اور پھر حدیث, اور اخیر میں جا کر پھر یہ آخری سال میں یہ سہائے ستہ پڑھائی جاتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتنی مشقت اٹھا کر کے اور کتنی رات اور دن محنت کر کے تکلیف برداشت کر کے یہ بچے یہاں تک پہنچے, اور دنیاوی حالات کے اعتبار سے ان کے مد نظر کوئی نفع دنیاوی ہرگز نہیں ہے. پہلے حکومتیں تھیں, اسلامی حکومتوں میں عہدے ملتے تھے کہ چند سال ادھر لگا لیے, بڑا عہدہ مل گیا تو سب وصول ہو گیا. اس وقت بھی جو دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں, کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے. ایک دوست آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈینٹسٹ تھا اور میں نے اس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. میں نے پوچھا کہ آپ نے تو فیس دے کر پڑھا ہوگا, کہاں ایک سال میں 22,000 پاؤنڈ فیس تھی. یہ صرف پڑھنے کے لیے فیس دی, باقی ان کے اپنے رہنے سہنے مکان کے تمام اخراجات اس کے علاوہ. تو صرف ایک سال وہ ڈگری صرف ایک سال میں حاصل کی, اور ایک سال میں انہوں نے اتنا خرچ کیا. کیوں کیا؟ یہ سوچ کر کیا کہ اس کے پھر آگے وصول ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. ہمارے یہاں بچیوں کے مدرسے میں بابو بھائی ہیں, ان کے بچے کو دانت میں تکلیف ہو گئی, ہو گیا تو اسے کہا گیا کہ آپ کو تو پرائیویٹ علاج کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ آپ پیسے کماتے ہو, آپ کی آمدنی ہے, آپ کا علاج فری نہیں ہو سکتا. تو وہ گئے ڈینٹسٹ کے پاس علاج کے لیے. تو اسے کہا گیا کہ ہاں آپ کا علاج کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو آپ کے دانتوں کے علاج کے لیے 6,000 پاؤنڈ دینے ہوں گے. 6,000 پاؤنڈ ایک آدمی سے. تو جو ڈینٹسٹ بنتے ہیں ان کے سامنے یہ دنیاوی نفع سامنے ہے کہ اگر ہم نے ایک سال میں 22,000 پاؤنڈ دے کر بھی ماسٹر ڈگری حاصل کی تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے, تو چند دن میں وہ وصول ہو جائیں گے. تین چار مریض 6,000 pounds والے مل گئے, ساری فیس یونیورسٹی کی وصول ہو گئی. تو یہ جو اتنی مشقت جھیل کر کے عالم بنتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, ان کے سامنے کوئی نفع, دنیاوی نفع نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر اور اس کے رسول کے خاطر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خاطر یہ ساری مشقت جھیلتے ہیں. اور یہ تو ہمارا ایک مدرسہ ہے, اس طرح کے اس ملک میں درجنوں مدرسے ہیں. اس ملک کے باہر ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہزاروں مدارس ہیں, جس میں لاکھوں بچے اسی طرح کا علم حاصل کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے صرف اور صرف آخرت کا نفع ان کے مد نظر ہے, تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. یہ میں نے سارا حساب جو آپ کو بتایا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں مشقت اٹھا رہے ہیں, کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے والدین, ان کا اپنا حال کچھ بھی ہو, مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھ لے, ناظرہ پڑھ لے, حفظ پڑھ لے, تجوید پڑھ لے, قرآت پڑھ لے, اور وہ حافظ بنے, عالم بنے. کتنے ابھی کچھ 15-20 سال پہلے کی بات ہے, ایک جگہ کوئی بیان میں کوس رہا تھا کہ مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے. صرف میں نے یہی مکتب کی مثال دی, میں نے کہا کہ کسی مکتب کے سامنے تم کھڑے ہو جانا, وہاں جو طبقہ سامنے, جس طبقے کو سامنے رکھ کر آپ کوس رہے ہو, وہ طبقہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا کہ اس عورت کا لباس اسلامی نہیں ہے, اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ انگریزی لباس ہے, مگر اپنے بچے کو رو رہا ہے, زبردستی لا کر مدرسے میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا بچہ کچھ پڑھ لے. تو یہ اتنی اسلام سے محبت اور دین سے محبت ان کے دلوں میں ہے, تو صرف تم ظاہری چند ایک واقعات سن کر ان کو کیوں کوستے ہو؟ تو دوستو یہ میں نے ساری تفصیل جو سنائی آپ لوگوں کو بھی سنائی, اور آپ لوگوں کو اس لیے سنائی تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کریں کہ باری تعالی یہ مسلمانوں کی طرف سے اگرچہ تیری بارگاہ کے اعتبار سے جو ہدیہ اور جو نذرانہ, جو قربانی پیش کرنی چاہیے, واقعتاً وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس امت سے جو کچھ تھوڑا بہت بھی, یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت امت پیش کر رہی ہے, اور دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی مزاج, دین کی طرف رجوع, اور دین یہ جو تھوڑی بہت دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہو لینا, اس سے نفع اٹھا لینا, اس کو دیکھ کر خاموخہ اس امت کو کوسا جائے, نہیں. فریاد اللہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ, ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ حال ہے دینی اعتبار سے, اور دوسری طرف ان کے خون کی دشمن ندیاں بہا رہے ہیں. تو یہ تنہائی میں اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کی فریاد کرے. ہاں, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا ایمان نہیں ہے, وہ تو صحابہ بننے سے پہلے ان کا مزاج یہ تھا, منا میں انصار کی دوسرے موسم میں حاضری ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں 80 سے کچھ اوپر انصار شریک ہوئے اور انہوں نے جو پچھلے سال چند ایک درجن بھر بیعت ہو کر گئے تو ان سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، تو زیادہ تعداد میں اس مرتبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منا میں کہاں قیام ہے معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پہلی بات کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں، ایمان اب تک انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ابھی بیعت نہیں کی، بیعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ہی ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتے ہی کیسے گرویدہ ہو جاتے تھے یہ حضرات، یہ ان کی اس گفتگو سے اندازہ کیجئے کہ وہ بیعت عقبہ میں حاضر ہونے والے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی زیارت کرتے ہیں تو زیارت کے ساتھ جو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دیں، ابھی تو دین قبول کرنے اور اس کے ماننے اور اس پر چلنے اور کیا کرنا ہوگا اور کیا ہم کریں گے کر سکیں گے یہ ساری باتیں چھوڑ کر بالکل آخری بات کہہ دی کہ آپ کا چہرے انور اور آپ کی ایک مرتبہ زیارت کے ساتھ ہمارا دل اندر سے یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس چہرے انور کے لیے ہم اپنی قربانی پیش کر دیں اور ہم ان کے لیے قربان ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دیں اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیں اور اپنے سارے مال اور جائیداد کو اگر آپ کے لیے قربان کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا، یہ پہلا ایک ہی سوال کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالی جنت دے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کو قرآن نے بیان کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ان انصار کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمنا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھتے ہی، تو پھر جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا وہ صحابی نہیں بنے، ابھی کافر ہیں اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے فدا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا ہوگا اور انہوں نے کیا قربانی پیش نہیں کی ہوگی، واقعی یہ محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، دل دینا کسے کہتے ہیں، جان دینا کسی کے خاطر کسے کہتے ہیں، اس فن کے موجود تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے انہوں نے ہر باب میں ایک مستقل فن قائم کیا، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وہ مثالیں قائم کر گئے، میں نے وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سنایا تھا مدینۃ العلوم میں، تو ان کی ایسے مواقع میں اور حوادث اور قیامت خیز مناظر کے موقع پر کہ جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے تو اس وقت میں ان کے دل و دماغ میں سنجیدگی کے ساتھ ایک ہی یاد بسی ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں کسی ضرورت کی خاطر رات کے وقت کہیں نکل گیا، واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی ابو عامر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے گھٹنے میں ہڈی میں تیر پیوست ہے۔ تو میں نے نماز ہی میں اشارے سے پوچھا یہ کیا، تو وہ اشارہ کرتے ہیں دوسری طرف کہ وہ دیکھو، دیکھا تو وہ ایک کافر تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس نے تیر مارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بھاگا تو وہ بھاگنے لگا، میں نے سوچا کہ اگر یہ بھاگ گیا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں نے اسے آر دلانے کی کوشش کی کہ بھاگنا تو عورتوں کا کام ہے، مرد تو بھاگا نہیں کرتے۔ اس طرح اس کو آر دلائی تو اس کو ٹھہرنا پڑا، مقابلہ ہوا، وہ مارا گیا، میں واپس آیا۔ اتنے میں وہ سلام پھیر چکے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تیر مجھ سے نہیں نکل سکتا، تم یہ تیر کسی طرح نکالو۔ وہاں کیسا ڈاکٹر، کیسا آپریشن، تو وہ تیر انہوں نے زور سے کھینچا تو اس کے ساتھ خون بہنے لگا اور ساتھ ہی ہڈی کا گودا بہنے لگا۔ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اب یہ میں بچ نہیں سکتا، یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو ایسے حالات میں، بالکل آخری وقت میں، نہ وہ ان کے پاس کوئی ایسی دولت ہوتی تھی ہماری طرح سے کہ اس کو کہاں ٹھکانے لگانا، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، بیویاں ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، مگر جو دل میں جس کی یاد بسی ہوتی تھی وہ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عامر فرماتے ہیں کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ بس یہ تمنا ہوتی تھی کہ آخری جو جاں کنی کے وقت میری زبان پر جس کا ذکر ہو، جس کا تذکرہ ہو، جس کا خیال ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ ایک تو میرا سلام کہنا، اور دوسرا میری طرف سے درخواست کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قصہ ہوا اور ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ دعا کی درخواست کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور وضو فرما کر دستے مبارک اٹھائے۔ یہ آج کل نوجوان فارغین مسئلے چھیڑتے رہتے ہیں کہ اس کا نام پتہ نہیں، فاتحہ کیا کیا نام دے دیتے ہیں کہ میت کے لیے دعا جو شریعت میں ہے، نماز جنازہ، صرف یہی دعا کافی ہے۔ نہیں، اگر آپ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے گھر جائیں، وہ کہیں آپ ذرا دعا کر دیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کر رہے ہیں کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اس میت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا شروع کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو دوستو، ہر وقت یہ اپنے دل و دماغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسائے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے بتایا کہ انصار ابھی اسلام نہیں لائے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے فدا ہیں کہ ان کا دل اندر سے، ان کا جی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں فدا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیے کے طور پر قبول کر لے۔ اور میں آپ کے لیے جان دے دوں. تو یہ موجی تھے, میں اس پر جا رہا تھا کہ یہ آپ نے ایک لفظ سنا نعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی پڑھی گئی ہوگی, آپ کے سامنے بھی نعت ہے. تو اس فن کے مستقل موجی صحابہ کرام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کبھی بیٹھے ہوئے ان سے رہا نہیں جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سینکڑوں شعرا تھے, مگر جو بڑے شعرا کہ جنہوں نے جن کے کلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کا بھی کافی حصہ ملتا ہے, وہ 160 سے بھی زیادہ ہے, اور وہ بڑے بڑے صحابہ. حتیٰ کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ 12 صحابی عورتیں, ان کا کلام بڑا اونچا شمار ہوتا تھا, اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے وصال کے بعد مرثیے مشہور تھے اس زمانے میں. یہ شعر پر مجھے یاد آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھا عائشہ کچھ سناؤ, تو کچھ اسمعینا, ہمیں کچھ سناؤ. تو اس کے معنی کیا ہوتا تھا؟ اس کے معنی کہ کچھ واقعات, کہانیاں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم بری میں کئی ماہ قیام رہتا تھا جب تشریف لاتے تھے, تو کبھی بیٹھ کر فرماتے کوئی نئی تازی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسمعینا, کہ عائشہ کچھ سنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی کہ یا رسول اللہ, میں آپ کو کون سی قسم کی سناؤں؟ کہ اللہ کی مدح میں جو کہے گئے وہ اشعار سناؤں, جو جاہلیت میں آپس میں مفاخرت اور ایک دوسرے پر بڑائی کے لیے قصیدے کہے گئے وہ سناؤں, ایک دوسرے کی برائی اور ہجو اور مذمت کرنے کے لیے جو قصیدے کہے گئے وہ سناؤں, یا جو اپنے آبا و اجداد میں سے مر گئے ان کے لیے جو مرثیے کہے گئے مرنے والوں پر رویا پیٹا گیا تو وہ مرثیے میں آپ کو سناؤں, میں آپ کو کون سی قسم کی سناؤں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقسام میں سے منتخب فرماتے کہ اچھا فلاں شاعر کا قصیدہ سناؤ, فلاں موقع پر تم نے سنایا تھا وہ سناؤ. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سنانا شروع کر دی, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ. پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ فرمایا ان کے والد. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہیں ہزاروں اشعار ازبر تھے, ہزاروں اشعار یاد تھے. صرف لبید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاعر کا کلام پسند فرمایا, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, اس کو اصدق کلمہ قرار دیا گیا. تو اس کے متعلق آتا ہے کہ لبید کے اشعار میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 اشعار یاد تھے. تو ان میں سے منتخب کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی. اور یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد محبت تھی, اور ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کیا ہوگا. مگر چونکہ عمر تھوڑی تھی, صرف 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی, تو ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر میں دیکھا کہ سفر میں بھی ساتھ ہوں, میں بھی آپ کی بیوی, عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر سوار ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ کے اونٹ پر, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس اونٹ ہی پر قبضہ کر لیا جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حفصہ کہنے لگی کہ عائشہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی سواری بدل لیتے ہیں. تو عمر تھوڑی, تو پوچھتے ہیں یعنی کیا مطلب, کہنے لگی کہ میں آپ کے اونٹ پر, آپ کی اونٹنی پر, آپ میری سواری پر. ہاں کیوں, تو کیوں کا جواب کیا؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہے کہ سر جواب ایجاد کیا جس طرح بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی جواب دیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں لے کے ترا ما ارا, حضرت حفصہ فرماتی ہے تاکہ جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے میرے اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں وہ تم دیکھ سکو. کتنا پیارا جواب. یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی محبوبیت عطا فرمائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم السواک والنعلین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک گلے سے لگائے رکھنا, مسواک کو گلے سے لگائے رکھنا, یہ ان کا کام ہر وقت. تو اسی طرح ان کے کاموں میں سے ایک تھا پالان باندھنا, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پالان سواری پر, عصبہ قصبہ پر کیسے باندھا جائے, تو یہ باندھنا ان کا کام. ایک مرتبہ ایک امیر صحابی نے کہیں دیکھا کہ غلام کوئی بھی کر رہا ہے, وہ یہ غلام سب الگ الگ کام جانتے تھے, کوئی سونار کا کام, کوئی لکڑی کا کام. تو اس غلام کے متعلق کہا گیا کہ یہ غلام جتنی قسم کے پالان باندھے جاتے ہیں شادی کے موقع پر, بادشاہوں کے لیے, امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, ہر طرح کا الگ الگ سٹائل سے پالان باندھنا جانتا ہے. تو ان صحابی نے خرید لیا کہ چلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خدمت لیا کریں گے. تو انہوں نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ غلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہر قسم کے پالان باندھنا جانتا ہے, آپ کی خدمت میں رہے گا, آپ اس سے خدمت لیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پر کیا گزری ہوگی, یہ خدمت تو میرے ہاتھ سے جا رہی ہے اور کوئی قبضہ کرنے آ گیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے انہوں نے بھی اپنے دل میں پلان بنانا شروع کیا کہ یہ اگر میرے ہاتھ سے یہ خدمت چلی گئی تو کیا ہوگا میرا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہ خدمت تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو وہ جو غلام پیش کیا گیا تھا پالان باندھنے کے لیے, وہ مجھے پوچھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالان کون سی سٹائل سے باندھوں, کون سی قسم کا باندھوں. تو میں نے کہا کہ طائف ہی باندھو. کہتے میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طائفی سٹائل کا پالان ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں توازو سادگی پسند تھی، اس میں ذرا زیادہ بڑائی اور بڑے لوگوں کی طرح دکھاوا تھا. تو میں نے اس غلام سے کہا کہ تائف ہی باندھ دو، تو انہوں نے وہ تائف ہی پالان باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے تو سب سے آگے آگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. جیسے ہی نگاہ پڑی پالان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا یہ پالان کس نے باندھا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو غلام آیا ہے باندھنے والا. کہ نہیں، اتارو اس کو، تم باندھا کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو میں، ہمارا پلان کامیاب ہو گیا. تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لے گئی ترا ما ارا، کہ سواری بدل لیتے ہیں تاکہ جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھولی بھالی، عمر کم، بچوں جیسی، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کا اونٹ زیادہ اونچا ہوگا تو دور تک نظر آتا ہوگا یا کیا. جب یہ کہتی ہے کہ لکھے ترا مارا تو کوئی بات ہوگی. تو اب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے اونٹ پر حضرت حفصہ، بدل لیا اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فارغ ہو کر جب پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ کا اونٹ کدھر ہے، اس پر تشریف لے گئے. جب اوپر تشریف لے گئے پالان میں تو اندر دیکھا کیوں، یہ تو عائشہ نہیں ہے، حفصہ بیٹھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں فرمایا. جب اونٹ چلنے لگا، سواری چلنے لگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اوہو، وہ تو میرے اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اب اکیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اتنی دیر کے لیے، ایک ہی قافلے میں سفر ہو رہا ہے، اونٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اتنی جدائی بھی برداشت نہیں. جب پہلی منزل میں کہیں رکے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جھاڑ جھنکار اور کانٹے دار درخت وغیرہ کہاں ہے، تو میں اس کے اندر چلی گئی اور اس نیت سے چلی گئی، وہاں میں نے پیر لٹکائے کہ یا اللہ سلط علی اقرب من العقارب او حیتم من الحیات، کہ یا اللہ یہ جنگل ہے، اس جنگل میں سانپ بچھو ہوں گے تو کسی سانپ بچھو کو، کسی زہریلے درخت جانور کو میرے اوپر مسلط کر دے کہ مجھے کاٹ لے اور میری زندگی کا خاتمہ کر دے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سوت بن رہی تھی، وہاں بھی یہ صنعت وہاں بھی تھی، حجاز میں بھی تھی، داغا، روئی سے داغا بناتے، داغے سے پھر آگے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے بنائے جاتے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت والا کے لیے بنی ہے اور میں نے یہ چادر خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے آپ کے خاطر تاکہ آپ قبول فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. حدیث میں ہے کہ محتاجن الیہا، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات فرمائے کہ جس سے احتیاج معلوم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہو، تم بڑے صحیح وقت پر لائی، میرے پاس ابھی چادر بھی نہیں تھی اور مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، بہت ضرورت کے موقع پر تم نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جزائے خیر دے. بہت خوش ہوئی وہ. جب وہ گئی تو جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو ہوتا ہی نہیں تھا. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان صحابی کو عنایت فرما دی. تو ان کے ساتھی جو پاس دوسرے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ساتھی کو ٹوکا کہ بھائی تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کیوں مانگ لی, تم نے سنا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرتے وقت کیا فرمایا تھا کہ مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی اور تم صحیح وقت پر تم لائی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر میں نے جانتے ہو کہ کیوں مانگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے مانگی تاکہ لیکون کفنی, تاکہ یہ چادر میرا کفن بنے. میں نے اپنا کفن بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ شریفہ آپ سے مانگ کر لیا تاکہ میں اس میں کفنایا جاؤں. تو وہ ان کے ساتھی صحابی فرماتے ہیں کہ واقعی میرے اس ساتھی کی وہ تمنا پوری ہوئی, جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چادر ان کے کفن میں شامل تھی. تو وہاں بھی یہ صنعت تھی, چھوٹے موٹے کپڑے اپنے ہاتھ سے بنائے جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ کپڑا بننے میں مصروف تھی اور میں دیکھ رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر میں نظر اٹھا کر کہ محبوب کیا کر رہے ہیں. تو میں دیکھتی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل مبارک کو سی رہے ہیں. تو دھوپ پڑ رہی تھی. حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہ نے کاندھلے کے اپنے بزرگوں کا قصہ لکھا ہے, بیان بھی فرماتے تھے, کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ فلاں بزرگ وہ اپنے کتابیں وہاں ہندوستان پاکستان میں کتابیں دیمک سے خراب ہو جاتی ہیں, دیمک کا کیڑا لگ جاتا ہے, تو اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کیڑے مر جائیں, کتابیں محفوظ رہیں. تو وہ اپنی کتابیں پھیلا رہے تھے دھوپ میں اور دھوپ بڑی تیز تھی. تو ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس قدر دھوپ میں ہے. تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے کہ بیٹا اندر آ جا بس کر بہت ہو چکا. اچھا ابھی آتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے بیٹا آ جاؤ بہت دیر ہو گئی بہت دھوپ ہے. تو ابھی آتا ہوں. جب تین چار دفعہ ایسا ہوا تو باپ سے ماں باپ کی اللہ تعالی اولاد کو صحیح قدردانی نصیب فرمائے کہ ماں باپ کو کس قدر محبت ہوتی ہے. یہاں جب سنتے ہیں قصے کہ لڑکیاں ماں باپ کو ستا رہی ہیں, لڑکے ستا رہے ہیں, تو انہیں والدین کے دل کے حال کا اندازہ نہیں ہے کہ والدین کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے اور کس قدر انہوں نے مشقت سے ان کی تربیت کی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑی دیر تو ان کی منت کرتے رہے کہ بیٹا اندر آ جاؤ بہت دھوپ ہے, کہا ابھی آتا ہوں. تو ان سے نہیں رہا گیا تو جو اپنا پوتا تھا شیر خواہ دودھ پیتا بچہ اس کو لے کر جا کر ان کے پاس وہاں رکھ دیا دھوپ میں. تو کہنے لگے ارے ابا اس کو لے جاؤ دھوپ ہے. کہا کہ ہاں تجھے تیرے بچے کی وجہ سے تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ میرے بیٹے کو دھوپ میں کیوں لائے, تو تبھی تو میرا بیٹا ہے. اتنی دیر سے میں جو چلا رہا ہوں کہ بیٹا دھوپ ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑ رہی ہے اور چپل مبارک کو سی رہے ہیں. تو مشغولی اور مشغولی کے ساتھ پھر دھوپ اوپر سے. تو کہتے ہیں میں بار بار نگاہ اٹھا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے جسم اطہر پر چہرے انور پر پسینے کی لڑیاں بہہ رہی ہیں. اس پر مجھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے. یہاں بہت سے حضرات ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رامدیر جامعہ حسینیہ اور جامعہ اشرفیہ سالانہ جلسوں میں ان کی تقریریں سنی ہوگی. اس میں وہ زیب النساء کا قصہ بیان کیا کرتے تھے. ایک مغل شہزادی تھی زیب النساء, تو دہلی کے بادشاہ کے پاس, غالباً شاہجہاں کے پاس ایک رقع آیا ایران سے. اس زمانے میں تمام چیزوں کے جس طرح کی اس وقت دنیا میں تجارت ہوتی ہے, لین دین ہوتا ہے, تو اس وقت بھی چیزوں کی بھی تجارت ہوتی تھی, لین دین ہوتا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لطیفے بھی ہوتے تھے, اور ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی کے ساتھ علوم کا تبادلہ کرتی ہے, حکومتیں ایسا کیا کرتی تھی. تو وہاں سے ایران کے بادشاہ کی طرف سے ایک مصرع خط میں لکھ کر بھیجا گیا, شعر کا ایک ٹکڑا مصرع لکھا ہوا تھا کہ درِ ابلق کسے کم دیدہ موجود, کہ بہت کم کسی نے ایسا موتی دیکھا ہوگا جو ابلق ہو, کہ جس میں سیاہ اور سفید لکیریں پڑی ہوئی ہو. دور ابلق کسے کم دیدہ موجود, اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ یہ تو ایک شعر, ایک مصرع ہم نے بنایا ہے, آپ کے پاس ایسا کوئی شاعر ہے جو اس کے بعد ایک دوسرا مصرع مکمل کر دے جو اس کے معنی کو پورا کرتا ہو؟ تو بہت سے شعراء نے انعام حاصل کرنے کی خاطر بہت کوششیں کی, کوئی کامیاب نہیں ہوا. تو اس کا چرچا وہاں بادشاہ کی مجلس سے ہوتا ہوا اندر گھر تک پہنچ گیا. تو زیب النساء شہزادی نے بھی جب یہ سنا کہ وہاں سے یہ مصرع آیا ہے دور ابلق کسے کم دیدہ موجود, تو وہ سوچنے لگی کہ وہ بھی شاعرہ تھی, تو اس نے بھی کوشش کی, کامیابی نہیں ہوئی. اسی دوران وہ سرما لگانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی, تو سرما لگاتے ہوئے جیسے ہی سرما آنکھوں میں گیا اور وہ آنسو آنکھ کا پانی سرمے کے ساتھ مل کر بہنا شروع ہوا, ایک دم اس کا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف, دور ابلق کسے کم دیدہ موجود, اور فوراً اس نے آگے اسی وقت دوسرا مصرع کہہ دیا, ولے اشکے بتان سرما آلود, کہ بہت کم کسی نے دور ابلق دیکھا ہوگا, کب چترا موتی دیکھا ہوگا, مگر ہاں جو حسین سرما لگانے والوں کی آنکھ سے جو سرمے کے ساتھ آلودہ ہو کر آنکھ سے جو پانی ٹپکتا ہے, وہ بے شک ابلق ہوتا ہے اور کب چترا ہوتا ہے. تو یہ فوراً لکھ کر بادشاہ نے اسی وقت تمام شعرا نے کہا کہ بھئی یہ کس نے بنایا, تو بادشاہ نے وہاں نہیں بتایا کہ ہماری شہزادی نے بنایا, اس نے لکھ کر وہاں بھیجا, تو ایران سے بلاوا آیا کہ بھئی یہ شاعر اس کو تو ہم انعام دینے کے لیے یہاں بلانا چاہتے ہیں. تو پھر خط آیا وہاں سے کہ تو بہت بڑا کمال کیا انہوں نے, کہ یہ دنیا میں ہمارا چیلنج تھا کہ یہ مصرع کوئی بنا نہیں سکتا, اور یہ بہت بڑا کلمہ جو اس نے کہا, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمہ, لبید کے ایک شعر کے متعلق, تو انہوں نے اس کو اصدق کلمہ قرار دیا ایران والوں نے. تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی ہم تو مصیبت میں پھنس گئے, آپ کو بھیجیں کیسے وہاں ایران تک؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں, میرا یہ شعر بھیج دو. اس نے شعر لکھ کر دیا کہ منم مخفی در سخن چو بوئے گل دربر گے گل, کہ آپ نے شعر کہنے والے شاعر کو بلایا ہے, مگر میں ایسا شاعر ہوں جو مخفی ہوں برقع پوش, اس لیے میں جس طرح گلاب کی پتیوں کے اندر اس کی بو بسی ہوئی ہوتی ہے, تو اس طرح میں برقع پوش عورت، برقع نشین عورت، میں سفر سے معذور ہوں. تو اس نے اپنی معذوری لکھ دی ایک شعر کہہ کر کے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل مبارک ٹھیک فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہ رہا ہے. تو تھوڑی دیر اپنی کام کی طرف نظر، پھر ادھر نظر نظر. اس کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنا سب دھندا چھوڑ دیا اور ایک ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل دیکھ رہی ہے، جس طرح کوئی تحیر میں دیکھ رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ ارا کی متحیرہ، کیا بات کہ میں تمہیں تحیر میں دیکھ رہا ہوں حیران. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ میری زبان قال سے نہ پوچھو بلکہ میری زبان حال سے پوچھو. یہ کہہ کر دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کسی پر حال داری ہوتا ہے وہ روئے جا رہی ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر آنسو ان کے مسلسل بہہ رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہی، صرف دیکھتی چلی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر ارشاد فرمایا کہ وہ جتنا تو مجھے دیکھ کر خود مسرور ہوئی اور خوش ہوئی، اس سے زیادہ تو نے اپنی اس حیات بنا کر کے تو نے مجھے زیادہ مسرور کیا ہے اور مجھے خوش کیا ہے. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دی ہے کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبیبا الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تین چیزیں پسند، تمہاری دنیا سے اور کیا مجھے لینا، کیا لینا دینا اس دنیا سے، فانی دنیا، مگر ان میں سے تین چیزیں جو پسند، ان میں بھی سب سے سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جیتا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خوش کر سکتی ہیں، اس کی کوشش میں رہتی تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. یہ میں نے آپ کے سامنے آخری باب پڑھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. یہ سب علمی باتیں اور علمی چیزیں تو ان کے اساتذہ نے ان کو سنائی ہوں گی، ہمیں تو ہر ایک جگہ اپنے عمل کے لیے کوئی چیز منتخب کرنی چاہیے ہر جگہ سے کہ مجھے اس سے کیا سبق ملتا ہے. یہ صحیح بخاری ساری ہم نے پڑھ لی، ساری سیاہ ستہ ہم نے پڑھ لی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم انسان، ان کی ساری تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ان کی طرح سے انہوں نے بھی بچپن سے اپنا سفر شروع کیا اور بہت مختصر مدت میں کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے. تو دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ہوں، صحابہ کرام کے حالات ہوں، ہمیں وہاں سے اپنے عمل کے لیے کچھ لینا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. یہ تمام کے تمام قصے صرف ایک دل لگانے، دل لبانے کے لیے نہیں ہوتے، عمل کی خاطر. اب یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی ہمارے سامنے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے نامۂ اعمال میں کسی شخص کی ایک غیبت بھی نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے زمانے میں وقت گزاری کے لیے بہترین موضوع کسی دوسرے کو مد نظر رکھ کر, اس کو سامنے رکھ کر اس کی برائی, اس کی غیبت, اس کے حالات سے مزے لینا اور اس کے برائیاں, تو حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں کسی شخص ایک شخص کی غیبت نہیں ملے گی. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جب میرا نام اعمال پیش ہوگا تو ایک غیبت کا کلمہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا ابراہیم دیسائی فرمایا کرتے تھے کہ میں سال ہر سال میں نے راندیر میں رہ کر پڑھا بھی, وہاں رہ کر ان حضرات کے ساتھ رہ کر پڑھایا بھی, سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ان کے ساتھ رہی. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی. کتنی بڑی بات. یہی چیز بخاری پڑھا کر وہ شیخ الحدیث بنے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب. تو صاحب صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ کہتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں کسی کی غیبت نہیں, میں نے عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لے گئے, دو قبروں کے درمیان تھے, فرمایا کہ دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے, ایک کو اس لیے فکان یمشی بن نمیمہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے, اور ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے. اب کتنا عظیم گناہ کہ سب سے پہلا قدم جب اس دنیا سے انسان عالم برزخ میں رکھتا ہے وہیں سے اس کے لیے آخرت کی خرابی مقدر, کہ اور گناہ کی سزا تو کہیں جب حساب اور کتاب ہوگا بعد میں ملے گی, مگر کچھ گناہ ہیں کہ مرتے ہی فوراً اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے جیسے کسی کو کہا جاتا ہے بچوں کو کہ باز آ جاؤ ورنہ مار پڑے گی, پٹائی ہوگی, صرف دھمکی کے لیے نہیں ہے, سچ مچ واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے, دو قبر پر سے گزر رہے ہیں, فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے, ایک کو ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے اور ایک کو ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, سواریاں چل رہی ہیں, اچانک سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف فرما ہے وہ بدکنے لگی, ادھر ادھر بھاگنے لگی, اپنا رستہ چھوڑ کر گئے. جانور تو ایک سیدھا رستے پر چلتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی بات نہیں, اطمینان رکھو, یہ سواری اس لیے بدکی کہ یہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں قبریں ہیں اور قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, اس عذاب کو یہ جانور محسوس کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, فرماتے ہیں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ثقلین یعنی جنات اور انسانوں کو معلوم ہو جائے تو وہ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں, وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کیوں بھیجیں, وہ فرشتے تو اگر وہ اندر نہیں ڈالیں گے تو باہر بھی آ سکتے ہیں, وہاں بھی ان کو عذاب دے سکتے ہیں, اور آئے باہر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان سفر ہے جہاں جنگ بدر پیش آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر جنگ بدر کا قصہ لمبا ہو جائے گا, وقت ختم ہو رہا ہے, تو جنگ بدر کے میدان کے پاس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزر رہے ہیں تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بھاگ رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ایک چابک جس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے وہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ جو بھاگنے والا آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ مجھے پانی دو پانی دو, تو وہ پیچھے والا آدمی کہتا ہے کہ اس کو ہرگز مت پانی دینا, یا عبداللہ لا تسقی, کہ عبداللہ اس کو پانی نہ دینا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں بیدار ہوں اور بیدار یہاں تو یہ جنگل بیابان ہے, صحرا ہے اور رستہ ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص بھاگا ہوا جا رہا ہے اور پیچھے دوسرا آدمی اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور کوڑا بھی ایسا جس میں سے آگ نکل رہی ہے, دنیا میں ایسا کوڑا دیکھا بھی نہیں. تو میں نے وہ جو آدمی منع کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے, وہ آدمی پانی مانگتا ہے تم کہتے ہو اس کو پانی نہ دو, کیوں پانی نہ دو, تم اس کو مارے جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ لا دسقی عبداللہ, تم میرا نام بھی جانتے ہو کہ عبداللہ میرا نام ہے, تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں عذاب کا فرشتہ ہوں اور یہ ابو جہل ہے, اس کے عذاب پر میں مامور ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اور قصہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا. پچھلے زمانے میں جیسے اب رستے تمام سب کو پہلے سے روٹ معلوم ہوتا ہے کہ اس رستے پر یہاں آبادی ہے, یہاں ہوٹل ہے, یہاں پیٹرول پمپ ہے, ایسا تو ہوتا نہیں تھا. تو وہ کہیں رستے میں جہاں کہیں رات ہو گئی تو کسی سے مدد کے لیے کہتے اور وہ بھی اپنا فرض سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا دے دیا, بستر دے دیا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا, کہیں رات ہو گئی تو ہمیں وہاں مجھے وہاں قیام کرنا پڑا. تو دیکھا کہ قریب میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے, تو ہم نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم مسافر ہیں, تم اپنے گھر میں ہمیں ٹھہرا سکتی ہو؟ تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا, بالکل تم ٹھہر سکتے ہو. کہتے ہیں جب رات ہوئی تو ابھی میں بیدار تھا, سویا نہیں تھا, اور بیداری کی حالت میں میں آواز سنتا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے زمین کے اندر سے, البول ومل بول, اشن ومشن. کہتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا, چاروں طرف دیکھتا ہوں, سوچا کہ بڑھیا سے پوچھوں, سوچا کہ بیچارے اس نے ہمیں رات کو ٹھہرایا, جگہ دی, اس کی نیند کیوں خراب کی جائے. میں تھکا ہوا تھا, میں نے کوشش کی کہ کچھ لیٹ جاؤں, آرام مل جائے, مگر ہر تھوڑی دیر میں وہ آواز آتی. میں نے ساری رات میری اس طرح گزری کہ وہ آواز آ رہی ہے مسلسل, البول ومل بول, اشن ومشن. صبح ہوئی وہ بڑھیا جیسے ہی جاگی تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ ہم تو رات بھر سو نہیں سکے, تو مجھے ہر وقت یہ آواز آتی رہی. تو بڑھیا کہنے لگی کہ ہاں یہ روز یہ آواز میں بھی سنتی ہوں, معاف کرنا میں تمہیں بتانا بھول گئی. آگے یہ کیا آواز ہے؟ تو اس وقت وہ اتنا منظم, جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا اتنے تمدن کے ساتھ اور نظام کے ساتھ نہیں تھی, تو جہاں کہیں کوئی مر گیا جہاں چاہا دفن کر دیا, اپنی زمین میں اپنے یارڈ میں اپنے گھر کے پیچھے کسی کی قبر بنا دی. تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا تو یہاں میں نے اس کی قبر بنائی, تو جب سے اس کو دفن کیا ہے اس وقت سے مسلسل یہ آواز آتی ہے کہ وہ چلاتا ہے جس طرح اس کو کوئی مار رہا ہو, پیٹ رہا ہو, اور وہ یہ دو کلمے میں بولتا ہے, البول ومل بول, اشن ومشن. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی, کیوں ایسا کہتا ہے کہ پیشاب, اور پیشاب کیا ہے؟ مشکیزہ, شن, پرانے مشکیزے کو کہتے ہیں کہ شن ومشن. تو بڑھیا کہنے لگی کہ ہاں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی گندی عادت تھی کہ جب کبھی وہ پیشاب کرتا تو پاکی ناپاکی پیشاب سے بچنے کا احتیاط بالکل نہیں کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اسے ہمیشہ ڈانٹتی اور کہتی تھی کہ بے وقوف یہ تو جانور کو نہیں دیکھتا, اونٹ کو تو نے نہیں دیکھا, گھوڑے کو نہیں دیکھا, کہتے جانوروں کو تو دیکھتا ہے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اپنے پیر پہلے چوڑے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پیشاب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تجھے حیا نہیں آتی کہ تو اس طرح جانوروں سے بھی بدتر. تو کہتے ہیں ایک تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کا عذاب ہو رہا ہے, اس لیے وہ پکارتا ہے البول ومل بول. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر آگے یہ آگے جو کہتی ہے کہ شن ومشن, اس کے معنی کیا؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو جس طرح تم مسافر, ہمارا گھر تو رستے پر ہے, تو تم آ گئے اور تم نے ہم سے ٹھکانہ مانگا, ہم نے تمہیں ٹھہرایا. تو یہ گھر میں تھا, باہر سے کس کوئی آدمی چلا کر کہتا ہے کہ پانی پانی, تو اس نے اس کو ایک پرانا مشکیزہ تھا وہ اس کے ہاتھ میں دیا, اور وہ مشکیزہ پانی سے بالکل خالی سوکھا ہوا. تو کہتے ہیں کہ گھر میں پانی تھا اور اس نے اس مسافر کے ساتھ مذاق کیا, اور جو پیاس سے جاں بلب مسافر تھا اس کو اس نے خشک مشکیزہ پیش کیا, تو وہ مسافر جلدی جلدی مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پانی ہوگا, لیکن جب اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر منہ سے لگانے کی کوشش کی دیکھتا ہے کہ وہ تو خالی. تو کہتے ہیں کہ اس کو اتنا غم ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ وہی گرا اور مر گیا. کہتے ہیں کہ اس مسافر کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی تھی, پانی گھر میں موجود تھا وہ دینے کے بجائے اس نے اس کے ساتھ مذاق کیا, تو وہ آج تک اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور جس طرح تم نے سنا, میں ہمیشہ روز رات کو سنتی ہوں, اس سے یہ آواز آتی رہتی ہے شن ومشن. حضرت عروہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں, یہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص سواری پر سوار تھا, وہ جا رہا تھا, سواری جا رہی ہے, تو اتنے میں ایک جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا تھا ابو جہل کو کہ وہ بھاگا ہوا جا رہا ہے اور وہ ان سے مانگتا ہے پانی پانی, اور پیچھے سے وہ فرشتہ اس کو کوڑا مارتا ہے پانی کے لیے, تو بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ سواری پر سوار گزر رہا تھا قبرستان کے پاس سے, تو ایک شخص بھاگا ہوا آیا سوار کے پاس اور کہنے لگا کہ اندرحلی, کہ مجھے ذرا تھوڑا پانی دے دو. تو کہتے ہیں کہ پیچھے جو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو اس نے اتنے زور سے اس کو پانی مانگنے والے کو مارا کہ زمین کے اندر کھڈا ہوا اور پھر زمین کے اندر وہ چلا گیا. اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ متعین تھا, اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ زندہ کیا جاتا, باہر نکلتا اور وہ اس کو ڈنڈا مارتا, پھر دوبارہ اندر زمین میں وہ دھنس جاتا تھا. تو وہ سوار جب یہ منظر دیکھتا ہے فرشتے کو اور قبر والے کے عذاب کو, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا, بے ہوش ہو گیا, پر اتنا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گیا. اور جب آنکھ کھلی تو اس کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ اس کے داڑھی اور سر کے بال سب سفید. عذاب دوسرے کو ہو رہا ہے, صرف وہ منظر اتنا ہولناک. علامہ زمخشری, یوم یجعل الولدان شیبا, سورہ مزمل میں کہ وہ جو محشر کا دن ہوگا اتنا ہولناک ہوگا کہ وہاں سفید سیاہ بال والا نوجوان اس منظر کو دیکھتے ہی اس کے بال سفید ہو جائیں گے. تو اس کی تفسیر میں زمخشری لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک قصہ ہوا سچ مچ کہ ایک نوجوان تھا, سب لوگ سوتے ہیں تو وہ بھی سویا, اس کی داڑھی سر کے بال سب کے سب کالے. جب وہ صبح اٹھا تو گھر والوں نے پوچھا کہ ارے یہ تیرے بال کیوں سفید, تو اس نے کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں. کہا کہ نہیں دیکھو تمہارے بال آئینے میں دیکھو سفید, اس نے دیکھا کہ سچ میں سفید. تو کہا کہ ہاں مجھے تکلیف بیماری یا کوئی درد کچھ نہیں ہوا, صرف میں نے آج خواب میں قیامت دیکھی. تو خواب میں قیامت دیکھنے کا اس پر اثر یہ ہوا کہ یوم یجعل الولدان شیبا, اس کے بال سفید ہو گئے. تو یہ عذاب القبر حق, یہ آخرت اور برزخ حشر نشر کی تمام منزلوں کی جتنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خبریں دی وہ بالکل صحیح. اللہ تعالی ہمیں اس پر ایمان نصیب فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور ہمارے ایمان کو اس قدر مضبوط رکھے جو ہمیں عمل کے اوپر ڈالے. تو دوستو یہ غیبت اور اس کے جیسی جتنی برائیاں جس کے متعلق وعید آئی ہے اس سے بچنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں کسی ایک شخص کی غیبت فرشتے نے لکھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی ہمارے نام اعمال کو بھی نیکیوں سے بھر دے. حضرت مولانا منور حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ, ہم سہارنپور میں تھے تو ایک دن صبح حضرت کو اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ کوئی دفتر لے کر آیا, تو وہاں مہمان جو آتے تھے تو ان پر مہمانوں کی اعتکاف میں جگہ دینے پر اور ان کی لسٹ بنانے وغیرہ کا کام مولانا منور حسین صاحب کے ذمہ ہوا کرتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو, یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہنے لگے میں فرشتہ اور یہ میرے پاس نامہ اعمال ہے. کس کا نامہ اعمال؟ تو حضرت شیخ کا نام لیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا نام اعمال ہے. تو کہنے ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے. کہا کہ اس میں کیا دیکھنا ہے, تو اس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہی جا کر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی, یہ ہمارے حکیم استغفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے, یہاں بھی آتے تھے, تو وہ حضرت کی تدفین کے بعد وہاں سے مٹی اٹھا کر لائے تھے تو اس میں مشک جیسی خوشبو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تدفین کے بعد حضرت مولانا طلحہ صاحب جب دفن کر کے پہنچے واپس گھر میں, وہاں مدرسہ علوم شریعہ میں, تو ہم لوگ چار پانچ زیادہ بھی حضرات مہمان آئے نہیں تھے, ہم چار پانچ ہی تھے, تو سب اکڑو بیٹھ گئے رو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے, زاروں قطار رو رہے ہیں. تو وہ اتنے پھر وہ مہمان آنے شروع ہوئے تو ہم نے مولانا طلحہ صاحب سے کہا کہ ابھی مہمان آئیں گے تو جائیے آپ ذرا کے کپڑے, سب مٹی لگی ہوئی ہے تو اوپر جا کر کپڑے بدل لیں. تو وہ جلدی جلدی اوپر گئے, کپڑے نکالے, بات میں جا کر پانی ڈالا اور دوسرے کپڑے پہن کر آ گئے. تو پھر اوپر گھر والوں نے دیکھا کہ یہ گھر میں خوشبو کیسی, خوشبو نہ کوئی یہاں ہے, سب گھر کی مستورات ہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مولانا طلحہ صاحب جو کپڑے یہاں پھینک کر گئے اس میں یہ خوشبو ہے. تو جب میں نے یہ یکم شعبان پیر کے دن عصر کی نماز کے بعد 3:40 پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ طیبہ میں مدرسہ علوم شریعہ میں انتقال ہوا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی تدفین ہوئی تھی, شیخ بن زاہم نے نماز پڑھائی تھی, تو یہ میں نے قصہ حضرت کے مولانا طلحہ صاحب کے کپڑوں میں سے خوشبو آنے کا, مٹی حضرت شیخ کی تدفین میں قبر کی مٹی لگی تھی کپڑوں میں, تو اس ان کپڑوں سے جو خوشبو آئی اس کا میں نے ایک پورے دو مہینے کے بعد, یکم شعبان کو انتقال ہوا اور یکم شوال کو عید کے دن ہمارے دوست ہیں ابھی مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر محمد یعقوب الدہلوی, ان سے تذکرہ کیا کہ وہ ایسا ہوا تھا. تو ایک دم وہ جو جس طرح آدمی بچے اچھلتے ہیں اس طرح بڑا آدمی وہ ایک دم اچھل کر کھڑے ہوئے کہ ابھی میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے اور ایک بند تھیلا باندھا ہوا پلاسٹک بیگ مجھے لگ رہا ہے اس کو کھولو. تو میں نے اس کو کھولا تو کھولنے سے پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت کی خوشبو ہم لوگ ہر چیز میں پہچان لیتے تھے, کوئی ایک رومال ہو ٹوپی ہو دور سے پتا چلتا تھا کہ حضرت شیخ کی. اور وہ خوشبو کیا کہ جب آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو خوشبو پاتے ہیں, ملتزم پر جو خوشبو پاتے ہیں, وہ خوشبو حضرت کے جسم میں قدرتی بسی ہوئی ہوتی. وہ کپڑا حضرت کے جسم پر جو کپڑا رہتا اس میں وہ خوشبو بس جایا کرتی تھی. تو وہ یعقوب دہلوی نے وہ تھیلا لائے, میں نے کھولا تو وہی خوشبو. تو ساروں قطار رونے لگا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کپڑے اور یہ خوشبو اس میں کیسی. میں نے دیکھا تو اس میں توپ ہے بنیان ہے. تو کہنے لگے کہ میرے بھائی عبداللہ وہ بھی دفن میں وہ اینٹیں دینے میں شریک تھے, تو جب دفن سے فارغ ہوئے اور گھر پہنچے تو ان کے کپڑے مٹی میں بھرے ہوئے, تو گھر آئے جلدی جلدی انہوں نے جا کر غسل کیا اور غسل کر کے کپڑے بدل کر کے پھر وہ گھر سے نکل کر چلے گئے. تو گھر میں عورتوں نے کہا کہ یہ خوشبو پورا گھر معطر, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ میری والدہ اور بہنوں سب نے تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھے کہ حمام میں سے آ رہی ہے خوشبو. تو وہاں جب باتھ روم میں گئے تو وہاں دیکھا یہ ان کپڑوں میں, دیکھا اسی وقت سے ان گھر کی مستورات نے اس میں اس کو باندھا ہوا ہے کہ اس میں یہ خوشبو ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کی مٹی میں جو خوشبو عطا فرمائی, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مٹی میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے تو گناہوں کے ذریعے اپنے نام اعمال کو اپنے جسم کو بدبودار کر رکھا ہے, پسینے سے ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے. کہتے ہیں جس طرح ہمارے جس طرح ان پاک کلمات طیبات میں خوشبو ہوتی ہے, تو اس طرح ان گناہوں اور بری عادتوں اور بری چیزوں سے بدبو پھیلتی ہے. حدیث میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک جھوٹ کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے, ایک کلمہ, صرف ایک کلمہ, پورا جملہ نہیں, پورا سینٹنس نہیں, پورا جملہ نہیں, صرف ایک کلمہ نکالتا ہے جھوٹ کا اپنی زبان سے, تو وہ اس سے اتنی زیادہ پوری فضا میں بدبو پھیل جاتی ہے کہ پوری فضا میں فرشتے رہ نہیں سکتے, تو ایک میل دور چلے جاتے ہیں. تو ہمارے اعمال نامے کتنے گندے ہوں گے. ہم نے اپنے جسم کو گناہوں کے ذریعے اور جھوٹ کے ذریعے اور غیبت کے ذریعے کتنا گندا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آج کی اس مبارک مجلس میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حدیث کے آخری کلمات پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی تسبیح کے کلمات بھی دہرائیں. نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہماری زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہاتھوں اور پیروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے کانوں سے ہم نے کانوں کا غلط استعمال کیا، کانوں سے جو گناہ ہوئے اسے بھی معاف فرما، یا اللہ سب سے زیادہ گناہ ہم نے ہمارے قلب اور دل سے کیے ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، غیبت کو نکال دے، چغلی کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، بڑائی کو نکال دے، نخوت اور کبر کو نکال دے، یا اللہ ایک دوسرے سے نفرت اور غیظ کو نکال دے، یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت دے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، یا اللہ دنیا میں بسنے والے تمام اسلامی اور غیر اسلامی تمام ملکوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، انسانوں کو انسانیت نصیب فرما، یا اللہ انسان آج درندے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ درندوں سے بدتر بنے ہوئے ہیں، انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں، یا اللہ ان کو انسانیت عطا فرما، یا اللہ جو دنیا تماشا دیکھ رہی ہے تماشا دیکھنے والوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ان میں انسانیت پیدا فرما، ان کو انسانی ہمدردی نصیب فرما، یا اللہ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا صرف تو رکھوالا ہے، یا اللہ دنیا میں ہر جگہ قیامت برپا ہے، یا اللہ فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، یورپ میں، ہر جگہ مسلمان نہایت پریشان ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ جھوٹے بناوٹی مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، جالوں میں پھنسایا جاتا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے، کتنی چیزوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو بچا لے، یا اللہ یہ بے شک بالکل بے گناہ ہیں، یا اللہ ان بے گناہوں کو تو بچا لے، یا اللہ ان بے گناہوں کو تو بچا لے، یا اللہ ان مظلوموں کے ساتھ تو انصاف فرما، یا اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں جلدی انہیں گھر واپس پہنچا، یا اللہ ان کے والدین رشتہ داروں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، ان کی بیماریوں سے انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کو جوڑے نصیب نہیں، یا اللہ ان کو نیک رشتے نصیب فرما، صحیح جوڑے نصیب فرما، یا اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی جس حال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، متمنی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کو بے حد قبول فرما، اس مسجد کو بے حد قبول فرما، اس کے بنانے والوں، اس میں مدد کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس جلسے میں جنہوں نے مدد کی، جس طرح کی مدد کی، ان سب کو قبول فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، طلبہ اساتذہ کو قبول فرما، اس بستی کی تمام مدارس اور تمام مساجد کو قبول فرما، اس ملک کی تمام مدارس اور مساجد کو قبول فرما، تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.